طرف جانا, تو وہ صرف اور صرف اس لیے تھا, اگر آپ 28 رجب سے لے کر اور 10 محرم تک امام حسین علیہ السلام کے جملوں کو پڑھیں گے, صرف اور صرف اس لیے تھا کہ امت میں موجود فساد کی اصلاح ہو اور وہ رہبری اور رہنمائی کے سامان فراہم ہو جائیں کہ لوگ خدا کی طرف سفر کر سکیں. ولایت طاغوت نے جو دروازے لوگوں پر بند کر دیے ہیں, طاغوت کی ولایت نے لوگوں پر جو دروازے بند کر دیے ہیں, ہم ان دروازوں کو کھول دیں, انسان کو فضیلت و کرامت عطا کریں. تو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے حکومت کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے. کہ قرآن کریم کی آیتوں میں بہت مرتبہ یہ بیان ہوا ہے کہ جن کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ کبھی اس بات کی دعوت نہیں دے گا کہ میرے آگے جھک جاؤ. قرآن کریم کی آیتوں میں اکثر آپ کو سورہ آل عمران میں ہے, سورہ احزاب و سورہ شورا, اس قسم کے صورتوں میں کئی جگہ یہ بیان موجود ہے, سورہ انبیاء میں ہے کہ جن کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ فقط اور فقط انسانوں کو اس لیے دعوت دیتے ہیں کہ کونو ربانیین, تو رب والے بن جاؤ, الہی بن جاؤ, خدا کے وہ بندے بن جاؤ کہ جس میں شرک اور فساد کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے. تو جب امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کی طرف سے اس دعوت کو سنا کہ ہاں لوگ مجھے قبول کرنے کو تیار ہیں, یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ امامت اور خلافت دو الگ چیزوں کا نام ہے. امامت وہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہے بغیر شرکت عوام اور افراد, امامت میں لوگوں کی کوئی شرکت نہیں ہے. انی جاعلک للناس اماما, میں نے قرار دیا تجھے لوگوں کے لیے امام, اس میں لوگوں کا کوئی دخل نہیں. خلافت یعنی لوگوں کے امور کو چلانا, اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ رہبر سے راضی ہوں. یعنی آپ اگر اس چیز کو غور کریں کہ ایران میں بھی جب انقلاب آیا تو اگرچہ کہ جب آغا خمینی واپس آئے, اس وقت جو اجدہام تھا اور جو تھا سب کچھ یعنی نظروں کے سامنے تھا کہ عوام میں کس قدر مقبولیت ہے ایک انسان, لیکن اس کے باوجود ریفرنڈم کرایا گیا کہ عوام حکومت جمہوری اسلامی کو قبول کرنے پر تیار ہیں یا نہیں ہیں, جس میں 98% لوگوں نے یس ووٹ کیا تھا. اس کے بعد حکومت اسلامی قائم ہوئی. تو یہ وہی اصول ہیں کہ جو ہمارے علماء نے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت سے اخذ کیے ہیں. تسلط نہیں, خلافت میں تسلط نہیں ہے, ہمیں اور آپ کو راضی ہونا پڑے گا. یعنی امام ہمارے سروں پر آ کے بیٹھ کے زبردستی حکومت نہیں کریں گے اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم آپ کو نہیں چاہتے, خدا نخواستہ. یعنی کہ پوری تاریخ امامت میں یہی ہوتا رہا کہ لوگوں نے کبھی اپنی زبان سے, کبھی اپنے عمل سے, زیادہ تر اپنے عمل سے امام علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ ہم آپ کو نہیں چاہتے, نہیں چاہتے, بات ختم ہو گئی. تو اب تم اسی گمراہی میں, اسی خرابی میں, اسی فساد میں پڑے رہو. اس کا جواب آخر میں یہی ہے. تو بہرحال میں بات کو طولانی کیے بغیر امام حسن علیہ السلام کے دو فقرے آپ کی خدمت میں عرض کروں تبرکن, کہ سب سے پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج کی شب یعنی گزرنے والی 21 رمضان کی شب وہ مرد دنیا سے رخصت ہوا ہے کہ نہ اس سے پہلے والوں نے اس پر عمل صالح میں سبقت کی اور نہ اس کے بعد آنے والے ایسا کر پائیں گے. وہ انسان, وہ مرد اس دنیا سے رخصت ہوا ہے کہ جو سابقین اور متاخرین میں خدا کی بندگی اور عمل صالح کے اعتبار سے ممتاز ترین انسان تھا, جس کو رسول خدا نے اپنا علم اس حالت میں عطا کیا کہ جبرائیل اس کے دائیں طرف تھے اور میکائیل بائیں جانب تھے, اور وہ کسی جگہ سے واپس نہیں لوٹا مگر یہ کہ خدا نے اس کے لیے فتح کو آسان کر دیا. خدا نے اس کے لیے فتح کو آسان کر دیا ہو. وہ اس رات عالم بقا کی طرف روانہ ہوا کہ جس شب میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے اپنی طرف اٹھایا تھا. یہ چند جملے آپ نے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمائے. اس کے بعد جب اپنے تعارف کی بات آئی تو جیسا کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں لیکن شاید اس پر تھوڑی دقت نہیں کرتے کہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ کس قدر گہرا ہے, اور اہل بیت علیہ السلام نے جب بھی اپنا تعارف کرایا ہے تو ہمیشہ قرآن کے حوالے سے ہی تعارف کرایا, تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں دشواری نہ ہو کہ قرآن اور اہل بیت ظاہر میں بکثرت ہیں حقیقت میں واحد ہیں. اس بات میں کوئی دشواری اور اس کو سمجھنے میں ان کو پریشانی نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو انسانوں کو رحمت خداوندی کی بشارت دینے والا تھا, میں اس کا فرزند ہوں کہ جو لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والا تھا, میں اس کا پسر ہوں کہ جس نے انسانوں کو دعوت دی اللہ کی طرف اس کے اذن کے ساتھ, اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو لوگوں کے درمیان ایک روشن سورج کی مانند تھا. یہ کس کا ذکر ہے؟ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور امام حسن علیہ السلام کا یہ جملہ اسی کی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا کہ جس آیت میں حضور کو انہی صفات کے ساتھ یاد کیا گیا ہے, اور جو نبوت اور رسالت کے حوالے سے کامل بیان ہے. یعنی اگر آپ حجت خدا نبی اور رسول اور امام کے معیار کو سمجھنا چاہیں, انسانوں میں ان کی فنکشنالٹی کو, ان کے کاموں کو دیکھنا چاہیں, تو یہ آیت اس اعتبار سے کامل بیان ہے. کامل بیان کا مطلب ہے کہ تمام چیزوں کو جو نبی اور رسول اور امام میں ہیں ان کو گھیر لیتی ہے. اچھا, یہاں میں ایک چیز اور ہمارے اپنے دوست اور بچے خاص طور سے, کہ ہمیں ایک اعتراض کا اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کس برتے پر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں. یعنی وہ کون سی آپ کے پاس دلیل ہے, وہ کون سی بنیاد ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ امام علی مثال کے طور پر انبیاء سے افضل ہیں, یا امام حسین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں؟ کیا یہ محض ایک عقیدت ہے کہ جس کی بنیاد کسی بھی چیز پر نہیں ہے, اس کی کوئی عقلی اور نقلی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو اس کو بھی تھوڑا سا سنتے جائیے تاکہ اگر اس قسم کے اعتراضات ہوں تو ہم اس کے جواب دینے کے بھی قابل ہوں, اور ہماری معرفت میں بھی اضافے کا سبب بنیں. یہ دو باتیں. 14 معصومین حقیقتاً ایک کتاب کی 14 جلدوں کی مانند ہیں. 14 الگ الگ شخصیتیں نہیں ہیں. تو یہ پہلی بات, یعنی پہلی بات یہ کہ 14 معصومین جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو ملا کر, یعنی اس کی ایک ظاہری مثال آپ کو دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں, اور پھر قرآن سے ایک دلیل تاکہ بات مکمل ہو جائے, کہ انبیاء اولو العزم یقیناً بہت بلند مقام, اور مجھے بہت زیادہ اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے ذکر میں ہم انبیاء کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے, یہ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. جن ہستیوں کا قرآن نے اس عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جب جناب خلیل خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ایک آیت سورہ انبیاء کی ہی آیت ہے کہ جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی فطرتوں اور بنیادوں کو خلق کیا, وانا من الشاہدین, اور جو اس بنیاد کی, جب خدا اس بنیاد کو خلق کر رہا تھا تو میں شاہدین میں سے تھا, یعنی کچھ اور بھی گواہ ہیں لیکن وہ بھی گواہ ہیں. یا جناب موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب خدا کہتا ہے کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِ, اے موسیٰ میں نے تجھے بنایا اپنے نفس کے لیے, یہ معمولی انسان ہے؟ یہ کوئی معمولی انسان نہیں. تو بہرحال, لیکن جب بات پیغمبر خاتم پر آئی, یعنی کہ جب جہاں پر بات اس جگہ پر آ گئی کہ خدا کا پیغام مکمل ہو گیا, خاتم, خاتمیت یعنی کہتے ہیں مہر لگا دینا, خاتم مہر کو کہتے ہیں, کہ خدا نے آدم سے اپنے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا شروع کیا اور ایک ایک نبی آتا گیا اور وہ پیغام آگے بڑھتا رہا, یہاں تک کہ ذات ختمی مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام پر پہنچ کر وہ پیغام مکمل ہوا. اور اس بات کو خدا نے اس طریقے سے بیان کیا کہ جیسے اب جو میری بات مکمل ہو گئی, اب تمام چیزوں کو میں نے ایک جزدان میں رکھا اور اس پر مہر لگا دی. یہ خاتمیت ہے, خاتم مہر لگانے کو کہتے ہیں. تو پیغمبر پہ پہنچ کے خدا کا پیغام نہ صرف مکمل ہوا بس بلکہ اس پر مہر لگ گئی. لیکن جب حضور تک بات پہنچی تو وہ پیغام اتنا سادہ نہیں رہا کہ اسے ایک شخصیت میں مکمل کر دیا جاتا. یعنی صرف حضور کی جو زندگی ہے بظاہری 63 سال کی, وہ ناکافی تھی کہ جو کچھ خدا لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ چیز اس میں سمو دی جاتی. تو خدا نے حیات محمدی کو 250 سال پر ایکسپینڈ کر دیا. حیات محمدی 250 سال کے عرصے تک ایکسپینڈ ہو گئی, اور اس عرصے میں جو بھی معصوم ایک کے بعد ایک آتا رہا وہ حقیقتاً نفس پیغمبر تھا. اور اس کی قرآنی دلیل کیا ہے؟ آیہ مباہلہ. یعنی جتنا ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کے اعتبار سے, آیہ مباہلہ سے بڑھ کے کوئی آیت نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کی کچھ گہرائیوں پر بات کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے. لیکن اس میں جو تیسرا جملہ ہے کہ جہاں پر امام علی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے انفسنا و انفسکم, نفس سے پیغمبر, یہ جملہ اس قدر عجیب ہے کہ اس کی تشریح کرنا ممکن نہیں ہے. صرف اس کو جو اہل دل ہیں وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں, اس کی تفسیر و تشریح کرنا ممکن نہیں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک الگ نظر آنے والا انسان دوسرے انسان کا نفس بن جائے. یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب ظاہری طور پر امام علی علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہیں, لیکن ایک اور شخصیت کسی شخصیت کا نفس بن جائے, اس کی جان بن جائے. نفس یعنی میں خود, نفس یعنی میری جان. یہ وہ ٹکڑا ہے کہ جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی پیغمبر اکرم سے ریلیشن شپ کیا تھی. اس لیے فضیلت ہے کہ یہ الگ الگ شخصیات نہیں ہیں بلکہ ہر شخصیت بذات خود نفس پیغمبر ہے. یہ الگ الگ نہیں ہے. اور اسی چیز کو, اسی حقیقت کو کہا کیا, کلنا محمد و اولنا محمد و اوسطنا محمد. لیکن یہ وہ معرفت درکار ہے اس میں کہ ہم, اور اس کے لیے ظاہراً سب سے ضروری کیا ہے کہ خود پیغمبر اکرم کی معرفت, کہ جب تک پیغمبر اکرم کی معرفت نصیب نہیں ہوگی اس وقت تک اہل بیت علیہ السلام کی معرفت سے بھی انسان محروم رہتا ہے. اور جو دعائے معرفت ہے وہ بھی آپ کو یاد دلا دوں, اس دعائے معرفت میں سب سے عجیب چیز یہ ہے کہ سب سے پہلی معرفت خدا کی طلب کی گئی ہے. اے خدا مجھے اپنی معرفت عطا کر, اگر اس سے محروم ہو گیا لم اعرف رسولک, تیرے رسول کی معرفت نہیں حاصل کر سکوں گا. اور مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر کہ اگر اس سے بے بہرا ہو گیا تو تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا. اور اگر تیری حجت کی معرفت سے محروم ہو گیا تو ضلل تو عن دینی، اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی دین رہے گا لیکن کسی اور رستے پہ جا رہا ہوگا. تو یہ وہ آیت، یعنی کہ اس ریلیشن شپ کو بھی ہم سمجھ لیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں شخص، مثال کے طور پر شخصیت امام باقر علیہ السلام انبیاء سے افضل. جب ہم ائمہ کی فضیلت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم حقیقتاً یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہوتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام ہستیاں کہ جو بمنزلہ نفس پیغمبر ہیں، اور کیونکہ پیغمبر باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں اور سید المرسلین، اس وجہ سے فضیلت. ورنہ آپ بالکل اس جملے کو اگر محسوس کر سکتے ہیں تو اسے بھی محسوس کیجئے گا کہ اگر پیغمبر اکرم سے الگ ہوں تو فضیلت نہیں ہوگی، اگر پیغمبر اکرم سے وہ بلا فصل رشتہ قائم نہ ہو، نفس پیغمبر والا درجہ نہ ہو، پھر یقیناً فضیلت نہیں ہوگی انبیاء الاعظم، ہو نہیں سکتی. یعنی حقیقتاً کوئی انسان بھی انبیاء الاعظم سے افضل نہیں ہے الا پیغمبر اکرم. اور 14 معصومین کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ نفس پیغمبر ہیں، یہ دلیل ہے جو عقلی اور نقل سے جس کی تائید ہوتی ہے. کیونکہ یہ جملہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نفس رسول ہیں، بلکہ یہ وہ جملہ ہے کہ جس کو، اور میں اس لیے بھی آیہ مباہلہ کو حجت بالغہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی تائید پورے مسلمانوں کی کتابوں سے ہوتی ہے. آیہ تطہیر میں فرق ہے، آیہ ولایت میں اختلاف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آیہ مباہلہ کی تشریح میں کہ ابنانا کی منزل پر کون تھے، نساءنا کون ہیں اور انفسنا کون ہیں، اس میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے یہ آیت حجت بالغہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے. تو بہرحال میں جلدی جلدی، کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ لوگ کتنے وقت کے بعد مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ بیان کو غیر ضروری طول دے رہے ہیں، تو میں جلدی جلدی آیت کے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں. آیت ہے سورہ احزاب نمبر 45، سورہ احزاب کا نمبر ہے 33. اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یہ بات بار بار آیت کے حوالے سے کیوں عرض کرتا ہوں، کہ میری شدید ترین خواہش ہے کہ آپ واپس جا کے اس پہ غور کیا کریں. اور جیسا میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے بھی ایک مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارا وہ کلچر جو ممبر پر بیٹھنے والے کو قبلہ و کعبہ قرار دے کر اتنا اونچا بنا جگہ پہ بٹھا دیتا ہے کہ نہ ہم اس سے سوال کر سکیں، نہ اس کی بات پر تنقید کر سکیں، یہ ہماری قوم کی خرابی کی بہت بڑی وجہ ہے. ممبر پر بیٹھنے والے کو ایک استاد کی حیثیت ہونی چاہیے اور نیچے بیٹھنے والوں کو شاگرد کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. یعنی اس کو دیکھیں، اس کو انالائز کریں، کرٹیکلی ریویو کریں اور کوسچن کریں، کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن افسوس کہ وہ کلچر جو شاید ہمارے درباری جو کلچر تھا انڈیا پاکستان کا، کہ وہ درباری رواج مجلسوں میں بھی آ گئے، آپ اور جناب اور قبلہ اور کعبہ اور ذل الہی والے مزاج. تو بہرحال مجلس یہ نہیں ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 45، یا ایوہ النبی، اے پیغمبر، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے. اور 5 فنکشنز ہیں جن کو میں مختصر ایک ایک جملے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. شاہدن، پیغمبر کا پہلا مقام کیا ہے، پہلا لیول کیا ہے، شاہد. شاہد کہتے ہیں گواہ کو. گواہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی نظروں کے سامنے ایک چیز ہو رہی ہو یا پائی جاتی ہو، جو کسی بات کو سن کے کہے کہ میں نے سنا ہے، وہ کبھی بھی گواہ نہیں ہوتا. یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ، اور اس میں وٹنس کے طور پر کورٹ میں ایک شخص کو پیش کیا جائے اور وہ یہ کہے کہ میں نے سنا ہے کہ اس ایکسیڈنٹ میں یہ کچھ ہوا تھا، कोर्ट उसको विटनेस के कटहरे से बाहर खड़ा कर देगी। सुनी हुई बात शहादत नहीं होती, सुनी हुई बात गवाही नहीं होती। और इस जुमले की थोड़ी सी मैंने तशरीह क्यों की, ताकि हम इस बात पर थोड़ा अपने देर अपने आप बारे में गौर कर लें कि जब हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, तो ये दावा कब काबिले कबूल होगा कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयन वलीउल्लाह की हकीकत को देख रहे हों। वरना अशहदु अन्ना झूठ है, वरना आप ये कह ही नहीं सकते अशहदु अन्ना। तो दो बातें यहां से साबित होती हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयन वलीउल्लाह की हकीकत काबिले रुयत है, और जो उस हकीकत का मुशाहिदा करता है वो इस काबिल है, उसकी गवाही खुदा की बारगाह में काबिल कबूल है, सुनी सुनाई बातों से नहीं। तो पैगंबर की सबसे पहली सिफत इस आयत में बयान की गई, शाहिद, यानी ये रसूल जिसको हमने तुम्हारे पास भेजा है ये हकाएक़े गैबिया का देखने वाला है, उस पर गवाह है। ये जो पैगाम तुमको आके सुना रहा है ये सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि ये पैगंबर और ये रसूल उस पर गवाह है हकाएक़े गैबिया पर। इसलिए ये सबसे पहला जुमला है, सबसे पहली सिफत आई। दूसरी सिफत मुबशरन, ये भी एक बड़ा मुबशर, आप समझते हैं, मैं इसकी ज़्यादा तशरीह में नहीं जा रहा, जो बशारत देने वाला हो, खुशखबरी सुनाने वाला हो। यहाँ मैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की एक दुआ है जो शायद सुबह की या दिन की दुआ के हवाले से सहीफ़े में पाई जाती है, कि उसमें आप ये फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे मेरी ख्वाबगाह से बेदार किया ताकि अपने लुत्फ़ करम और एहसान का मज़ा चखाए। यानी जब मैं अपने बिस्तर से उठा और मैंने अपने दिन को शुरू किया, तो अगर तेरी मर्ज़ी ना होती तो मेरा ये बिस्तर मेरी अबदी आरामगाह बन जाता, यहाँ से फिर कब्र में ही जाता है इस बिस्तर से, लेकिन तूने मुझ पर यह एहसान किया कि मुझे दोबारा जिंदा और सलामत उठाया। किस लिए उठाया? ताकि तू मुझे अपने लुत्फ करम और एहसान का मजा चखाए। तो खुदा की इंटेंशन, खुदा का इरादा इंसानों के लिए यह नहीं है कि उनको तकलीफ में डाले। इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से अपने आप को तकलीफ में मुब्तला करते हैं। तो शाहिद के बाद पैगंबर की पहली सिफत क्या बयान की? मुबशर, बशारत देने वाला। यानी पैगंबर खुदा ने तुम्हारे पास मोहब्बत के साथ भेजा है, न के खौफ के साथ, न के तकलीफ देने के लिए। मुबशरन, पहली सिफत क्या है कि जो भी अपने आप को बुराई से बचाना चाहे, जो भी हत्तल इम्कान ये कोशिश करे कि मैं खराबी और बुराई से ज़िंदगी में बच जाऊँ, उसके लिए बशारत है, उसके लिए खुशखबरी है। खुदा ने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया है कि तुमको तकलीफ दे, खुदा ने तुम्हें पैदा होने के साथ नेमतों का बेशबह खजाना अता किया है कि जिसके तुम मुस्तहिक नहीं थे, और अब जब तुम अमल करने के काबिल हो गए तो वो चाहता है कि तुम्हें और अजीम तर नेमतों की तरफ ले जाए। यह है मुबशरन, यह पैगंबर का रोल। अब जो लोग इनकार करने वाले हैं, क्योंकि अमलन हमारे सामने मौजूद है कि लोग कबूल नहीं करते इस दावत को, इनकार करने वाले, तो तीसरी सिफत हुजूर की नजीरन, ये वही है जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम इन्हीं सिफात के जरिए से बयान फरमा रहे हैं कि मैं उसका बेटा हूं जो लोगों को रहमत खुदावंदी की बशारत देने वाला है और अजाब इलाही से डराने इंतजार करने वाला है। नजीरन, ये डर सुनाना क्या है? ये डर सुनाना हकीकतन जिस तरीके से हमारे वालदैन, जिस तरीके से असातिज़ा, जिस तरीके से एक डॉक्टर ایک مریض سے یہ بات کہتا ہے کہ اپنی ان سیف ہائیجینک ہیبٹس کو چھوڑ دو ورنہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ ڈر سنانا یہ نہیں کہ کوئی ڈنڈا لے کے ہاتھ کے پیچھے گھوم رہا ہے انسان کے پیچھے, بلکہ یہ ڈر سنانا حقیقتاً یہ ہے کہ ایک محبت کرنے والا یہ کہتا ہے کہ خدا کے واسطے اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ اس مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اور کیونکہ یہ پورے کا پورا نظام خدا نے اس طریقے سے بنایا ہے, یہ جملہ یا بھی شاید تھوڑا سا ہمارے پری کنسیوڈ بلیفز پر تھوڑی سی ضرب پڑتی ہے لیکن اس کو سن کے غور ضرور کیجیے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کا نظام ڈسکریشنری ہے. ڈسکریشنری کا مطلب کیا ہے؟ کہ آج خدا نے کہہ دیا کہ یہ ہو جائے, اس کو اٹھا کے یہاں سے وہاں بھیج دو, اس کو جنت میں ڈال دو, اس کو جہنم میں ڈال دو, اس کو نکال دو. یعنی خدا از لائک اے پاور فل ڈکٹیٹر جو کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اسی ڈکٹیٹر کے حوالے سے ہم آئمہ کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا اس طریقے سے نہیں ہے, بلکہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے, سسٹم ہے. آپ خراب غذا کھائیے اور اس کے بعد آپ خدا سے پوری رات نماز شب پڑھ کے دعا کرتے رہیے کہ میں بیمار نہ پڑوں. ہوگا کبھی ایسا؟ مطلب بالکل تجربے کی دعوت ہے یہ. کیجیے تعال, جو کچھ خدا نے صحیح اور غلط بتایا ہے, غلط کام خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کرتے جائیں, اس کے بعد دعائیں کرتے رہیں کہ ہمارے پاس ہم اس فساد میں مبتلا نہ ہوں کہ جو اس کا نتیجہ ہے, کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نظام ہے جو خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلتا ہے, اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا. اگر اس کو توڑنا ممکن ہوتا تو اہل بیت علیہم السلام اس طریقے سے متوجہ ہوتے. کیا اہل بیت کی اس قدر عظیم الشان توجہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نظام خدا کو کوئی نہیں توڑ سکتا؟ اور اگر کسی کو ترقی کرنا ہے, اگر کسی کو بلند ہونا ہے, تو جو جتنا زیادہ اس نظام کا پابند ہے وہ اتنا ہی بلند ہے. یہ اصل میسج. تو انذار, ڈرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوف, کہ جس طریقے سے کہ پولیس خوف دلاتی ہے یا کوئی دشمن کی فوج آ کے خوف دلاتی ہے, نہیں, بلکہ اس بات کا خوف دلانا کہ اگر تم نے نظام خدا کی خلاف ورزی کی تو اس مشکل میں پڑ جاؤ گے. یعنی اگر تم نے خراب غذا کھائی تو تمہارا پیٹ تکلیف دے گا تمہیں, اگر تم نے فیٹس بہت زیادہ استعمال کیے تو ہارٹ اٹیک کے خطرے میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ وہ ڈر سنانا ہے, قانون سے آگاہ کرنا ہے. میں اس سے آگے نہیں جاتا, میں اس سے آگے نہیں بڑھتا. آگے دو جو مزید صفات ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی. اب ہم ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کے ساتھ, جیسا کہ جس ہستی کی یاد کے حوالے سے ہم یہاں پر آج جمع ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خاص طور سے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے کچھ ایک دو واقعات میں نقل کروں, اور وہ واقعات ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنے انشاءاللہ. ایک صلوات محمد والا. کتابوں میں, اور پوری کوشش ہماری یہ ہے کہ معتبر کتابوں کے حوالے سے, کتاب المناقب کے حوالے سے دو تین دو واقعات چھوٹے چھوٹے, اور جس میں خود امام علیہ السلام کی سیرت کی بلندی کا بھی بھرپور اظہار ہے اور ہمارے لیے ہدایت کے حوالے سے بھی نکات موجود ہیں. ایک حج میں جس میں امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ عبداللہ ابن جعفر طیار, جو آپ کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں, یہ تینوں حضرات حج کے سفر پہ روانہ تھے کہ وہ اونٹ جس پر سفر کا ساز و سامان لدا ہوا تھا وہ اونٹ کھو گیا صحرا میں, اور شدت بھوک اور پیاس کی اس درجے تک پہنچی کہ اذیت اور تکلیف بڑھی صحرا کی گرمی میں. اس وقت بیچ صحرا میں ایک خیمہ نظر آیا اور اس طرف گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے خیمے کے اندر اور اس کے پاس ایک بکری بندھی ہوئی ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس وقت سخت بھوک اور پیاس کا شکار ہیں, کچھ ہمارے لیے ہو سکتا ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ یہ بکری آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اسے آپ استعمال کر لیجئے. تو اس کو ذبح کیا گیا, اس سے غذا بنائی گئی, اس کو کھایا گیا اور پھر آگے بڑھ گئے. اور وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس موقع ہو کبھی تو تم مدینے ضرور آنا, کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو خدمت تم نے ہماری کی ہے ہم اس کے بدلے میں ہم بھی تمہارے لیے کچھ کر سکیں. بہرحال وہاں سے رخصت ہو گئے. اس خاتون کا خاوند شام کو واپس آیا اپنے کام کر کے, وہ سخت ناراض ہوا کہ تم نے یہ چیز, اس کے علاوہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں تھا اور تم نے اس کو اجنبیوں کے لیے قربان کر دیا. بہرحال کچھ عرصے بعد جب صحرا میں سختی زیادہ بڑھی, کیونکہ صحرا میں اکثر قحط کے ڈرائی اسپیلز آتے ہیں, تو وہ دونوں میاں بیوی مدینہ کی طرف آئے اور مدینے میں آ کے گھوم رہے تھے وہاں کی گلیوں میں کہ امام حسن علیہ السلام کی نظر اس خاتون پر پڑی, اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کچھ عرصے پہلے تمہیں یاد ہے کہ تین افراد تمہارے مہمان بنے تھے اور تمہاری میزبانی سے فیضیاب ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا جی ہاں مجھے بالکل یاد ہے, لیکن اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہم پریشان حال. آپ ان کو اپنے ساتھ لے گئے, 1,000 بکریاں اور 1,000 طلائی دینار ان کے حوالے کیے. اس کے بعد کہا کہ حسین کے پاس جاؤ. جب امام حسین کے پاس وہ لوگ گئے, انہوں نے بھی پوچھا کہ انہوں نے کیا دیا ہے, تو جتنا انہوں نے دیا تھا اتنا ہی سامان امام حسین علیہ السلام نے بھی دیا. پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ عبداللہ ابن جعفر کے پاس جاؤ, اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے پوچھ کے اتنا ہی 1,000 گوسفند اور 1,000 طلائی دینار ان کو دیے. اور پھر جب یہ واپس امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں, اصل نقطہ یہ ہے, اخلاق کا معیار یہاں پر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے بزرگو, اے خاتون اور اس کے خاوند, اصل میں فضیلت تمہاری ہے, یعنی ہم نے تمہیں ظاہری طور سے اتنا دیا لیکن یعنی اصل میں فضیلت تمہاری ہے, اگرچہ کہ تمہاری خدمت بظاہر بہت چھوٹی سی تھی, اصل میں فضیلت تمہاری ہے کیونکہ تمہارے پاس جو سرمایہ تھا وہ تم نے ہمارے لیے حاضر کر دیا, لیکن جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. یہ معیار اخلاق ہے کہ جو معصوم علیہ السلام ہمارے سامنے. اور دوسرا واقعہ جو اسی کتاب المناقب میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام مسجد الحرام میں اعتکاف کی حالت میں تھے, حالت اعتکاف میں تھے. اعتکاف میں آپ کو پتا ہے کہ جب انسان مسجد میں ہوتا ہے تو مسجد سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا, اسے مسجد میں ہی رہنا ہوتا ہے. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ فرزند رسول, میں مقروض ہوں, شدت سے پریشان ہوں, برائے مہربانی میرا قرض اتارنے میں میری مدد کریں. اس وقت امام علیہ السلام نے کعبے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس گھر کے مالک کی قسم میرے پاس سرمایہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ یبن رسول اللہ, میں اتنا پریشان ہوں کہ جو قرض خواہ ہے وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر تم میرا قرض ادا نہ کرو تو میں تمہیں زندان میں, قید خانے میں بند کرا دوں گا. تو آپ کم از کم اتنا کریں کہ میرے ساتھ چلیں اور جو قرض خواہ ہے اس سے میری سفارش کر دیں کہ وہ مجھے کچھ مہلت دے دے, امام حسن علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور اس کے ساتھ چلے گئے, اور جو اس کا کام کرنا تھا وہ کر کے پھر واپس تشریف لائے. عبداللہ ابن عباس بھی ساتھ تھے, انہوں نے کہا فرزند رسول آپ نے اعتکاف توڑ دیا, اعتکاف کے قانون کی خلاف ورزی کی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم کا کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جو کسی برادر مومن کی حاجت روائی کی کوشش کرتا ہے وہ اس انسان کی مانند ہے کہ جس نے 9000 سال تک روزانہ روزے رکھے ہوں اور تمام راتیں خدا کی یاد میں بسر کی ہیں. یہاں بھی میں ایک چیز کی طرف تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارا, کیونکہ ہمارے ذہنوں کو بہت مواقع پر فقہی اعتبار سے ڈیولپ کیا جاتا ہے, مطلب فقہی اعتبار سے کیا مطلب, حلال و حرام کی بنیاد پر, عذاب و ثواب کی بنیاد پر, کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اور اس میں ہم نے بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ لوگ زیارتوں کے سفر میں ہیں, اور زیارتوں میں کیونکہ اکثر ہوتا ہے جیسے مسجد کوفہ آپ تشریف لے گئے, مسجد سہلا گئے, حرم معصوم میں گئے, اب وہاں پر یہ روایت ہے کہ اس جگہ پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اتنا ثواب, اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھی تو اتنا ثواب. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسی قافلے میں کوئی بیچارہ بیمار ہے, کوئی پریشان حال ہے, اس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے, اس کو چھوڑ کے ثواب کمانے نکل کھڑے ہوتے ہیں. تو ذہن کو, یعنی یہ معصوم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں نا, یہ ہمارے ذہن کو اس طرف بھی تھوڑا سا ڈائیورٹ کرتی ہیں کہ دین کی حقیقت کو سمجھو. کہ جیسا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کیا ہے, خالق کی اطاعت اور مخلوق پر شفقت. دین کی حقیقت کیا ہے, بندگی خدا سے کبھی باہر نہ ہو اور مخلوق خدا کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کرو, یہ حقیقت دین ہے. تو ہمارا ذہن جو بعض اوقات اس طریقے سے ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ بس یہ کام کیا ہم نے اتنا ثواب مل گیا, وہ کام کیا اتنا ثواب مل گیا. تو یہ بھی خود امام حسن علیہ السلام کا واقعہ ہمیں اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ حقیقت دین یہ نہیں ہے. اعتکاف ایک برادر مومن کی حاجت کے لیے مسجد سے نکلنے کی وجہ سے ٹوٹا نہیں ہے, بلکہ اعتکاف کا معیار بڑھ گیا ہے. بالکل الگ تصور ہے. اور میں آپ سے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کسی در سے یہ تعلیمات نہیں ملتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی عقیدت نہیں ہے, مبالغہ آرائی نہیں, حقیقت یہی ہے. لیکن افسوس جو ہے ماننے والوں پر اس حوالے سے ہے کہ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے, گہرائی میں نہیں اترتے. ایک صلوات محمد, پروردگار عالمین آپ کے حسن سماعت میں اضافہ فرمائیں, اور ہم سب کو نور ولایت اہل بیت اور قرآن سے منور ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں. ہم جب اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کو بیان کرتے ہیں تو کیونکہ زیادہ تر افراد عقل کی بنیاد پر حرکت نہیں کرتے یا عقلی زندگیاں نہیں گزارتے, بلکہ جذباتیت انہیں حرکت میں لاتی ہے, جذبات کا تلاطم لوگوں کو حرکت میں لاتا ہے. اس وجہ سے, یعنی مثال کے طور پر, کہ جب ہم اسی وقت یا انہی چیزوں کو اہل بیت علیہ السلام کے مصائب سمجھتے ہیں کہ جو ظاہری اور جذباتی اعتبار سے المناک ہیں. لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, معصوم کا کی سب سے بڑی مصیبت معصوم کی ناقدری ہے. امام حسین علیہ السلام سے اگر ہمیں خطاب پوچھنے کا موقع ملے تو سب سے بڑی اذیت وہ یہی بیان کریں گے کہ لوگوں نے ہماری قدر کو نہیں پہچانا. ہم انہیں جس جگہ پر لے جانا چاہتے ہیں, لوگوں کے معیار کو بلند کر کے ہم جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں, وہ اس کے لیے ہمارا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ سب سے بڑی اذیت. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر اکرم کا جملہ ہے کہ کسی نبی کو میرے مثل اذیت نہیں دی گئی. آپ ظاہری اعتبار سے دیکھ لیں, یہ بالکل سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک پتھر کھاتے رہے اور باتیں سنتے رہے. پیغمبر نے تو خالی 20 سال تبلیغ کی ہے, اس میں بھی 13 سال سختی والے ہیں جب مکے میں تھے. یہ اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ کسی نبی کو میرے مثل اذیت نہیں دی گئی. یہ وہی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ جس جگہ تک میں انسانیت کو لے جانا چاہتا ہوں, جو کچھ میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, آج تک اس سے برتر کوئی چیز رکھی نہیں گئی ہے. صحیح ہے. سب سے بڑی ناقدری, ایک اور جملہ بھی خدمت میں عرض کروں, ناقدری نعمت کے حساب سے بھی ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ ہمارے سامنے خالی چاول لا کے رکھ دیے جائیں اور پکے ہوئے چاول لا کے رکھ دیے جائیں ہمارے دسترخوان پر, دونوں سے ہم منہ موڑ کے اٹھ جائیں. جو پکی ہوئی غذا ہے اس کی ناقدری کرنا زیادہ بڑا ناشکراپن ہے. تو حضور اور اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نعمت خدا نے انسانیت کو نہیں عطا کی ہے. سب سے بڑی مصیبت ناقدری ہے. کہ جیسا امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی تو اس وقت اپنے لوگ جو کہ حقیقتاً منافقین تھے, یا منافقین تھے یا وہ کمزور لوگ تھے کہ جن میں ہمت نہیں تھی کہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں, انہوں نے کیا کہنا شروع کیا تھا؟ یا مذل المؤمنین. یہ اذیت ہے. یا مذل المؤمنین, کہ اے مومنین کو ذلیل کرانے والے, حالانکہ نہ ان کا ایمان سے کوئی رشتہ تھا اور نہ وہ لوگ ذلت اور عزت کی حقیقت کو سمجھتے تھے, نہ اس معیار پہ تھے. یہ تکلیف ہے. اور جو امیر شام جس طریقے سے کہ ائمہ, اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا امیر شام کی, کہ بنی ہاشم بظاہر اور اہل بیت علیہ السلام حقیقتاً ان کی ولایت کو لوگوں کے درمیان سے ختم کر دیا جائے. اور اسی وجہ سے اس نے وہ سنت قبیح جاری کی تھی کہ شام اور دمشق کے ممبروں سے امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام پر دشنام ترازی یعنی برا بھلا کہا جاتا تھا. جیسا کہ میں ایک جملہ آپ کے, فقط ایک جملہ, تاکہ آپ تھوڑا بہت تاریخ سے بھی آپ آگاہ رہیں. فخر سے معاویہ خود ممبر پہ یہ کہتا تھا کہ, اور بعض اوقات یعنی امام حسن علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے, اس کی ان کی طرف اشارہ کر کے, کہ اس شخص کے باپ نے اپنی زندگی میں یہ چاہا کہ میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین نہ بن سکوں, خدا نے اس کی زندگی کو لے لیا. یہ جملہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ انتہائی بد تہذیبی, لیکن اس لیے تاکہ ہمارے اندر بالغ نظری پیدا ہو. آج بھی یہی فراڈ ہے, آج بھی یہی فریب ہے کہ جو مومنین کے سامنے رکھا جاتا ہے. یعنی ظاہری چیزیں, جیسے مجھے ایک دوست نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر اسرار کا ایک جملہ سنا. کیا جملہ سنا؟ کہ شیعہ جتنا زیادہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں امام حسین کے بارے میں, ہائپ کریٹ کرتے ہیں, تو اگر واقعاً یہ سب کچھ اتنا بزرگ تھا اور اتنا بڑا واقعہ تھا تو خدا کی نصرت کیوں نہیں آئی؟ اب میں نہیں بات کا جواب دے رہا, آپ خود سوچیے, آپ کے پاس اس جملے کا جواب ہے. یہ فتنہ و فساد کا دور ہے، یہ وہ دور ہے کہ جس میں لوگوں کے ایمان کو تھورلی ٹیسٹ کیا جائے گا خدا کی طرف سے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کے حالات میں خصوصی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ایمان کو جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ جو واقعاً مومن ہے وہی بچ کے اس پروسیس سے نکل پائے گا، ورنہ باقی سب پھنس جائیں گے۔ اب یہ کیا فتنہ گری والا جملہ ہے کہ جس طریقے سے خدا نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں ان کو پروٹیکٹ کیا، حضرت ابراہیم کو آگ میں سے نکال لیا، امام حسین کی نصرت کیوں نہیں ہوئی؟ اب سننے والے ہیں اس کے ذہن میں کیا فتنہ برپا ہوگا کہ یہ سب ایسے ہی ہے بس، اور یہ چیز ہو رہی ہے، یعنی اس قسم کے فتنے ڈیولپ ہو رہے ہیں سارے۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے کہ نصرت کے معنی لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ بنو امیہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 60 ہجری میں ان کے 100 سے زیادہ شہزادے اور شہزادیاں تھے، اور ہر ایک کے پاس کھانے اور پینے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن تھے۔ 100 سال کے اندر وہ حکومت اس طریقے سے ختم ہوئی کہ آج تک دوبارہ اس کا کوئی آثار دوبارہ نمودار نہیں ہوئے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ نصرت خدا ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ حسین جس کے پورے گھر کو، پورے خاندان کو بنو امیہ نے تہ تیغ کر دیا، آج اس حسین کی نسل اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، یہ نصرت خدا ہے یا نہیں؟ اس کو نصرت خدا نہیں مانا جائے گا اس کو؟ یعنی آپ اگر اس دور کو ویژولائز کریں، اس زمانے کو اپنے تصور میں لانے کی کوشش کریں کہ جو بنو امیہ کا دور تھا، کہ جس وقت ممبروں سے آئمہ کو برا کہا جا رہا تھا، ظاہری جاہ و جلال کے ذریعے سے ان کے ذکر کو دبایا جا رہا تھا، معجزہ نہیں ہے سب کچھ، کہاں سے کیسے ہو گیا 100 سال کے عرصے میں؟ کہ جس کو آغا خمینی نے بہت بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم کو بنو امیہ کو کربلا کے میدان میں دفن کر دیا۔ یہ چیز، یہ وہ بے بصیرتی ہے کہ جس کو رائج کیا جاتا ہے، کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر، صرف ظواہر کی بنیاد پر دماغوں کو حرکت دینا، کہ آج کس طریقے سے کہ اتنی بڑی قوم جو ہم کربلا میں دیکھتے ہیں، صحیح ہے بہت ساری خرابیاں موجود ہیں، لیکن جس طریقے سے لوگ دیوانہ وار کربلا میں آتے ہیں، خود ہم نے پاکستان میں یہ چیز دیکھی، اور واقعاً اشش کرنے کا دل چاہتا ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں سے ریئل تھریٹ ہے جلوس میں جانا، مطلب باتیں نہیں ہیں خالی کہ کچھ ہو جائے گا، ریئل تھریٹ ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی، کیا ہے، کیسے ہوتا ہے یہ؟ اور اگر آپ ان انسانوں کو دیکھیں تو وہ کوئی بہت زیادہ نمازی پرہیزگار لوگ نہیں ہیں، علم و عمل کے معیار پہ کوئی بڑے انسان نہیں ہیں، لیکن یہ وہی پیغمبر کا جملہ ہے کہ خدا نے حسین کے لیے ایک مخصوص محبت کو کریٹ کیا انسانوں کے دلوں میں، ایک خصوصی محبت ہے امام حسین کے لیے، کہ جس کو مومن، مسلمان، کافر، مشرک سب محسوس کرتے ہیں۔ تو بس آخری میرا جملہ کہ ہمیں بھی اس حوالے سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری سوچ، ہماری فکری سطح صرف ظواہر تک رہ گئی اور حقیقت دین کو سمجھنے کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی، تو یہ فتنہ گر ہمیں شکار کر لیں گے خدا نخواستہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف یہ ظاہری چیزوں کو بنیاد بنا کر اور دماغوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن کی نظر باطنی حوالے سے بھی ہے، جن کی نظر معنویات پر بھی ہے، جن کی نظر حقائق پر بھی ہے، وہ فوراً اس کے قبح کو، اس کی خرابی کو، اس کے فساد کو محسوس کر لیتے ہیں۔ تو بس یہ میرا آج کی مجلس کی حد تک آپ کے لیے آخری پیغام کہ اس فتنہ گری کے دور میں ہمیں ظاہری اعتبار سے بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، معنوی اعتبار سے بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ اس آن سلاٹ کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ شہادت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس قدر ہمارے پاس واقعات نہیں ہیں، لیکن زہر دیے جانے کے سبب امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اور بس ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ جملہ ہی انسانوں کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے آپ کے ظاہری مصائب کے عنوان سے، کہ جس میں آپ جب امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اس بستر مرگ پہ، اور آپ کی شدت تکلیف کی شدت تھی، تو آپ نے ایک عجیب جملہ کہا کہ اے برادر، مجھ کو اس سے پہلے کئی دفعہ زہر دیا جا چکا ہے، لیکن اس دفعہ زہر کی شدت بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عجیب جملہ ہے جو تاریخ کی کتاب سے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اضطراب اور اپنی تکلیف کا اظہار کیا، تو اس وقت امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ نظر کی اور کہا کہ یا حسین، اے میرے بھائی یا اخی، میرے مصائب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جو تم کو دیکھنا ہے۔ اور ان دو واقعات میں، یعنی شہادت امام حسن علیہ السلام اور شہادت امام حسین علیہ السلام میں، فقط 10 سال کا فرق ہے۔ اور اپنے بھائی کے مصائب کو، کہ اس بارے میں بھی اہل سنت اور شیعہ دونوں کا اجماع اور اتفاق ہے کہ کربلا کے واقعات اہل بیت علیہ السلام پر زمانۂ پیغمبر اکرم سے آشکار اور روشن تھے، یعنی جب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، اس وقت سے خاندان اہل بیت کو پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اور اسی وقت کے حوالے سے ہر فرد معصوم نے اپنی اپنی قربانی کو تیار کیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے 3 بیٹے اور تینوں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ حسن بن حسن، جن کو حسن مسنہ کہا جاتا ہے، وہ کربلا میں اس قدر زخمی ہو گئے تھے کہ لوگوں نے انہیں مقتول اور شہید سمجھ کر ان کو کربلا میں چھوڑ کر آگے چلے گئے تھے، اور جب بنی اسد شہداء کو دفنانے کے لیے آئے ہیں تو ان میں کچھ زندگی کو محسوس کیا ہے، ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں، علاج کیا ہے اور وہ صحت یاب ہوئے۔ دوسرا بیٹا امام حسن علیہ السلام کا، جس کا سن مبارک 10 یا 11 سال کا تھا، جس کا نام تھا عبداللہ ابن حسن، یہ بچہ اس وقت شہید ہوا کہ جب شمر خنجر قاتل لے کر امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس وقت امام علیہ السلام کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو یہ بچہ دوڑتا ہوا خیمے سے نکلا اور اس نے اپنے آپ کو جناب سید الشہداء پہ گرا دیا، اور خود امام حسین علیہ السلام سے قبل یہ بچہ شہید ہوا۔ اور تیسرا فرزند جناب حسن مشتبہ علیہ السلام کا، وہ ہیں قاسم۔ اور جناب قاسم کی معرفت کے لیے ایک جملہ ہی سنا دینا کافی ہے کہ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے شہداء سے گفتگو کی اور سب نے اپنی اپنی زندگیوں کو قربان کر دینے پر آمادگی ظاہر کی، اس وقت جناب قاسم خیمے میں ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جب اٹھ کر واپس جا رہے ہیں تو قاسم کی طرف مڑتے ہیں اور کہتے ہیں، قاسم تم کو موت کیسی لگتی ہے؟ فرماتے ہیں، احلا من العسل، اے چچا جان، شہد سے زیادہ شیریں، 13-14 سال کے سن کے بچے کی زبان سے یہ جملہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. اور جب روز عاشور میدان کربلا میں یہ فرزند امام حسن علیہ السلام جب اپنی آخری آرام گاہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں, اور اس وقت ان منافقین کے ساتھ جہاد سخت کیا, اور ایک شقی کے گرز کے وار سے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے, اور اس وقت صدا بلند کی کہ اے چچا جان میری خبر لیجئے, تو امام حسین علیہ السلام بے تابانہ قاسم کے جنازے کی طرف بڑھے ہیں. لیکن جب قاسم کی لاش تک پہنچے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ لاش کے ٹکڑوں کو کیسے چنا جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. پروردگار عالمین تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات کو اپنی خصوصی رحمتوں سے سرفراز فرمائیں, اور سب سے بڑھ کر جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے آج کے دور میں, یعنی صبر اور اتحاد, ان دو نعمت ہائے بزرگ سے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں بہرہ مند فرمائیں. خداوند کریم نورانیت قرآن و اہل بیت علیہ السلام کو ہمارے قلوب میں روشن فرمائیں. پروردگار عالمین ہمارے بچوں کو پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر سیرتیں نصیب فرمائیں. ہمارے بزرگوں کو بہترین انجام تک پہنچائے, اور ہمارے جوانوں کو بالخصوص مرد و زن کو زیادہ سے زیادہ مقاومت کے ساتھ مجاہدے کے ساتھ شریعت رسول اور آل رسول پر باقی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.